مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمان شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، وہی لمحہ بہار زندگی ہے، وہی لمحہ بہار زندگی ہے۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اشعار جو حضرت والا رحمہ اللہ کے وصال کے بعد پڑھے گئے اور میرے مرشد ثانی سیدی و سندی محبی و محبوبی صدیق وقت قلندر زمان حضرت سید اشرف جمیل میر صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں پڑھے گئے اور حضرت والا نے اس میں ان اشعار کی تشریح فرمائی ہے، اور الحمدللہ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحمہ اللہ حضرت والا رحمہ اللہ کے 50 برس کے صدیق و رفیق تھے، کبھی چھوڑ کر ان کو نہیں گئے اور مسلسل مستقل ساتھ رہے، بہت بڑے خاندان کے تھے لیکن خود کو ایسا مٹایا، شہر کے قدموں میں ایسا مٹایا کہ کوئی حضرت کے ماضی کو جانتا بھی نہیں۔ تو حضرت میر صاحب رحمہ اللہ جو تشریف فرماتے ہیں وہ گویا حضرت والا رحمہ اللہ ہی کی زبان ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا ایک شعر بھی ہے حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ کے لیے، کیا تعجب ہے کہ مزدر ہو گئی جان عشرت جان اختر ہو گئی، کیا تعجب ہے کہ مزدر ہو گئی جان عشرت جان اختر ہو گئی۔ اور بھی بہت سے شعروں میں پتہ چلتا ہے جو حضرت والا رحمہ اللہ نے اپنے اس صدیق و رفیق کے متعلق بہت سے اشعار فرمائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مزاجن مسلکن اتباعن عملن ہر طرح سے قلبن قالبن دونوں حضرات ایک جان دو قالب تھے۔ وہی لمحہ بہار زندگی ہے، غم پنہا متاع زندگی ہے، غم پنہا متاع زندگی ہے، رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پنہا معنی پوشیدہ یعنی چھپا ہوا، غم پنہا یعنی پوشیدہ غم، اللہ کے راستے کا پوشیدہ غم کیا ہے، اللہ کے راستے میں گناہ سے بچنے میں دل پر مجاہدہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ کے سوا اس مجاہدے کی کسی کو خبر نہیں، ویسے تو یہ غم پوشیدہ ہے صرف اللہ ہی اس سے باخبر ہے، آدمی نے دل میں اپنی حرام آرزوؤں کا خون کر لیا تو دنیا والے تو نہیں دیکھتے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ویسے یہ ہیں، لیکن یہ اس کا اس غم کو چھپائے بیٹھا ہے اور یہ اس کی پوری زندگی کی متاع ہے، متاع یعنی دولت، کیونکہ اسی غم پنہا سے اللہ تعالیٰ اس کو ملے ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی کا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اٹھا لو اور اللہ تعالیٰ کو پالو۔ غم پنہا متاع زندگی ہے، رموز عاشقی و بندگی ہے، میری چاٹ پہ سر زندگی جان عالم یعنی سارے عالم کی جان اور وہ ہیں اللہ تعالی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اور اللہ والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم ہے, یعنی دنیا داروں کی ٹھنڈک کسی کی ٹھنڈک مال و دولت ہے, کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کا معشوق ہے, عورتیں ہیں حسین عورتیں ہیں, کسی کے معشوق حسین امرد لڑکے ہیں, کسی کے معشوق کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک وزارت کی کرسیاں ہیں, کسی کا کچھ کسی کا کچھ. لیکن نیک لوگ جو رحمان کے راستے پر ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ ہے. صرف گندگی کے معنی سر جھکا دینا یا گرا دینا, اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کا سکون آپ کی چوکھٹ پر سر جھکا دینا ہے. اس کی دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی صرف گندگی ہے, اور دوسری یہ کہ جب گناہ سے بچتے ہیں تب بھی انہی کی چوکھٹ پر سر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اٹھاتے ہیں. غم اٹھانے سے بھی سر ان کی چوکھٹ پر جھک جاتا ہے. صرف نماز ہی میں ان کا سر صرف گندا نہیں ہوتا, بلکہ ہر وقت ہر گناہ کے موقع پر غم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں, یعنی گناہ سے بچ جاتے ہیں. چاہے دل پر کتنا ہی غم ہو لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے, اللہ کو ناراض نہیں کرتے. تو فرمایا کہ ہر وقت ہر گناہ کے موقع پر غم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکا دینا ہے. بلکہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اٹھانا یہ ہزاروں تہجد سے زیادہ افضل ہے. گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا ہزاروں تہجد سے افضل ہے, اور فرمایا کہ ایک گناہ کو چھوڑ دینا ہزاروں لاکھوں تہجد سے افضل ہے, اور اسی طرح سے ایک بدنگاہی کر ڈالنا, ایک بدنگاہی کرنا کسی نامحرم کو دیکھ لینا, یہ ہزاروں تہجد کا نور لے جاتا ہے. گناہ سے بچنا بہت بڑی دولت ہے, یہ ہلکا عمل نہیں ہے, بلکہ گناہ سے بچنا بہت بڑا عمل ہے.
میری آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم, میری آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم, تیری چوکھٹ پہ سر گندگی ہے, تیری چوکھٹ
فرماتے ہیں کہ تیرے حکم کی تیغ سے ہوں میں بسمل, تیرے حکم کی تیغ, تیغ مانے تلوار, تیرے حکم کی تیغ سے ہوں میں بسمل, شہادت نہیں میری ممنون خنجر. ایک شہادت میدان جہاد میں ہوتی ہے اور ایک شہادت باطنی ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ یہاں مت دیکھو, بس فوراً نظر جھکا لی, وہاں دیکھا ہی نہیں. دل پر سینکڑوں غم ٹوٹ پڑے کہ کاش ہم دیکھ لیتے, کاش ہم اس کو دیکھ لیتے, لیکن اللہ کے خوف سے نہیں دیکھا کہ اللہ نے منع کر دیا ہے نامحرموں کو دیکھنا. تو یہ دل پر جو سینکڑوں غم ٹوٹ پڑے گویا کہ اللہ کے حکم کی تلوار سے اس کے دل کی شہادت ہو گئی, اس کی شہادت ہو گئی, تو یہ باطنی شہادت کہلاتی ہے. اور قیامت کے دن خدا تعالیٰ ایسے شخص کو بھی شہیدوں کی صف میں کھڑا کریں گے.
میری آنکھوں کی ٹھنڈک جانے تیری چوکھٹ پہ سر گندگی ہے, متاع ہر جسے حاصل
فرمایا کہ دونوں جہان کی دولت وہ شخص کو حاصل ہے جسے حاصل کمال بندگی ہے، یعنی بندگی اور عبدیت کا کمال حاصل ہے، اور وہ متاع یعنی دولت کیا ہے کہ کامل طور پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہی کمال بندگی ہے۔ جب نماز کا وقت آ گیا اس وقت کمال بندگی ہے کہ نماز پڑھ لی، جب روزے کا وقت ہوا کمال بندگی ہے کہ روزہ رکھ لیا، جب حج کا وقت ہو گیا کمال بندگی ہے کہ حج کر لیا، جب زکوٰۃ فرض ہو گئی زکوٰۃ ادا کر لی، یہ سب کمال بندگی ہیں۔ اور اسی میں عرض کرتا ہوں حضرت والا ہی کی تعلیم ہے کہ جب عید الفطر ہو جاتی ہے تو بعض لوگوں نے یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے کہ ہائے رمضان ہائے رمضان کہتے رہتے ہیں، یہ جیسے بہت ہی عبادت گزار ہیں، بہت ہی روزوں کے عاشق ہیں۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر جبریل علیہ السلام مصیبت تشریف لے آئے اور فرمایا کہ آپ کو بہت غم ہوا ہے کہ روزے جانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے اور فرض کر دیے، تو سارا یہ ہائے روزہ ہائے رمضان چھوٹ جائے گا۔ تو وہ فرمایا کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ باندھے ہیں تو بند جاؤ، رمضان شریف میں اللہ نے باندھ دیا کہ حلال چیز بھی نہیں کھانی صبح سے شام تک، مغرب غروب آفتاب تک، تو بند گئے۔ اور جب عید الفطر آ گئی ہے، فطر کے معنی ہی کھولنا ہے، منہ کھولنا، تو اللہ نے منہ کھول دیا، اب آئے رمضان کہنے والا ہی ناشکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہی زندگی گزارا ہے۔ عبدیت اس میں ہے کہ اب خوب اچھلو کودو کھاؤ پیو خوشی مناؤ، بس ناجائز خوشی تو ہر وقت حرام ہے، چاہے عید ہو چاہے رمضان ہو، لیکن اب خوشی کا موقع ہے، خوشی مناؤ، وہ ہم کو خوش دیکھ کر خوش ہوں گے۔ تو یہ کمال بندگی ہے کہ جب جو حکم آ گیا اس کی تابے داری کرنا۔ اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی اللہ تعالیٰ ہی کی اتباع ہے، بس ہر معاملے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہی کمال بندگی ہے۔ چاہے وہ مثبت عبادت ہو، یعنی ہم جو عبادت ذکر و تلاوت کرتے ہیں، چاہے منفی عبادت ہو، جس کو حضرت والا فرماتے تھے گناہ نہ کرنا، تقویٰ سے رہنا، اللہ کے راستے میں غم اٹھانا، اسی کو کمال بندگی کہتے ہیں۔ یعنی ایک بھی گناہ نہ، اللہ والے ایک گناہ بھی نہیں کرتے، جان دے دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، بلکہ جان دینے کا موقع ہو تو جان بھی دے دیتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے ہیں۔ ہاں خطا ہونا اور ہے، کیونکہ بشر ہیں، خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ والے ہر وقت چوکنا بھی رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل کوئی ایسا فعل نہ ہو جائے جس سے ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ بس یہ زندگی کی مختصر سی جو زندگی ہے، اس میں یہی امتحان چل رہا ہے انسان کا۔ جس انسان نے اللہ کو راضی کر لیا اور کمال بندگی کا ثبوت دے دیا، پھر اس کے لیے ہر طرح کا عیش ہمیشہ ہمیشہ کا عیش ہوگا، وہی کامیاب ہوگا، وہی کامران ہوگا۔ اور جو دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گیا اور اللہ کو ناراض کر کے گیا دنیا سے، بس پھر اس کی خیریت نہیں ہے، پریشانی پریشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ دونوں چیزیں، یعنی مثبت عبادت بھی کامل ہو اور منفی عبادت بھی کامل ہو، یعنی جو احکامات ہیں ان پر بھی پوری کمال کے ساتھ ہو کام، اور منفی عبادت یعنی گناہوں سے بچنا بھی پورا پورا ہو، کمال ہو اس میں۔ فرمایا کہ بس سمجھ لو اس کو کمال عبدیت اور اللہ اور رسول کی صحیح اتباع حاصل ہو گئے۔ اللہ والوں کے لیے اللہ کے راستے میں حائل رکاوٹ، کوئی رکاوٹ نہیں رہتی ہے۔
موانع نظر ہیں دست جنوں کے، موانع نظر ہیں دست جنوں کے، بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے، بڑے
اہل دنیا کے سامنے موانع ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ ہم اس کام کو کیسے کریں گے، شادی بیاہ سنت کے مطابق کیسے کریں گے، کس طرح ہم معاشرے کے خلاف چلیں گے، برادری کے خلاف، رسم و رواج کے خلاف، لوگ کیا کہیں گے، یہ معاشرے کے موانع ہیں جو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے عاشق کے سامنے موانع نہیں رہتے، ان سارے موانع یا ساری زنجیروں کو اس کا دست جنوں توڑ ڈالتا ہے، اس کے دست جنوں ارادوں اور ہمتوں کے سامنے سب پست ہو جاتے ہیں، اس کے دست جنوں ارادوں اور ہمتوں کے سامنے سب پس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ والوں سے تعلق کرتا ہے اللہ والا ہو جاتا ہے، پھر اس کو ایسی دیوانگی حاصل ہو جاتی ہے کہ ساری مخلوق جو ہے اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہیں، وہ اس کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ مخلوق ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، بس اللہ ہی اللہ ہوتا ہے اس کے دل میں، وہ صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے، نہ معاشرے کو دیکھتا ہے، نہ اپنے گھر بار کو، نہ خاندان کو، نہ برادری کو، نہ ملک کو، اس کے سامنے صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ دیوانہ پن ہے، اسی کو دیوانہ پن کہا ہے، یہ عشق کامل ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے، جس کو یہ دیوانگی حاصل ہو جائے وہ سینکڑوں فرزانوں سے، یعنی سینکڑوں عقل مندوں سے زیادہ عقل مند ہے۔ دیوانے پن سے یہاں یہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ یہ مراد نہیں کہ بے حال رہنا شروع کر دے، بال بکھرے اور پھٹے کپڑے پرانے میلے کو چلے، یہ دیوانہ پن نہیں ہے، تو شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف زندگی ہے، صاف ستھرا رہے، جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کو استعمال کرے اور اس کا شکر ادا کرے، اچھے طریقے سے رہے۔ لیکن دیوانہ پن یہ ہے کہ جہاں جس طرح دیوانہ پوری مخلوق کو نہیں دیکھتا، اس کے جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں دیوانہ پن یہ ہے کہ مخلوق کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کس کام میں ہے، بس اس کو دیوانہ وار کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مانع کی جمع موانع ہے، یعنی رکاوٹیں، اللہ کے عاشق کے سامنے دنیا کی سب رکاوٹیں بیکار ہو جاتی ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ساری زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں، نہ معاشرہ، نہ ملک، نہ برادری، نہ خاندان، نہ بیوی بچے ان کے سامنے حائل ہو پاتے ہیں۔ یہاں بھی ایک وضاحت ہے ہمارے حضرت والے ہی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں آ جاؤ اللہ والے بن جائیں گے تو سب تعلقات کو چھوڑ دینا پڑے گا، رشتے کو چھوڑ دینا پڑے گا، سب بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ دنیا کو لات مارو، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خلاف سنت زندگی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے کیسے معاملات کیے، اولاد کو کیسے پالا اور رشتہ داری کیسے نبھائی، ساری پوری کی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ چھوڑ دینا جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے، لیکن جہاں اللہ کا قانون ٹکرانے لگے وہاں اللہ کے قانون بالا دستی ہونی چاہیے، بس اللہ کے قانون کی پرواہ ہونی چاہیے، باقی نہ بیوی کی پرواہ، نہ معاشرے کی پرواہ، عملاً جو ہے وہ کسی کی پرواہ نہ ہونی چاہیے، باقی حق ہر ایک کا ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، والدین کا بھی حق ادا کرنا ہے، رشتہ داری کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اگر یہ حقوق ادا نہ کیے اور چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے تو یہ تو رہبانیت ہے جو بالکل حرام ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو فرمایا کہ ہر ایک کا حق ادا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود رضا کے اندر، اللہ تعالیٰ کی حدود رضا کے اندر، جہاں تک اللہ راضی ہیں وہاں سب کا حق ادا کریں گے، جہاں اللہ راضی نہیں۔ آئیے آئیے، السلام علیکم، آپ تشریف لائیے کر لیں گے۔ وعلیکم السلام، دیکھا دیجیے یہ تشریح حضرت نے صاحب رحمہ اللہ کی چل رہی ہے تو وہ پوری کر لوں۔ یہاں تو آپ کو سنانا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ جہاں تک اللہ راضی ہیں وہاں سب کا حق ادا کریں گے، جہاں اللہ تعالی راضی نہیں وہاں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہی ہے کمال بندگی اور یہی ہے دیوانگی، جو بڑے کام کی چیز ہے۔ جن کو یہ دیوانگی حاصل نہیں وہی ان الجھنوں میں رہ جاتے ہیں کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو دنیا کیا کہے گی، سارے لوگ تو داڑھی منڈا رہے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ سارے لوگ اپنی ناک کٹا رہے ہوں تو ایک ناک والا کہنے لگے کہ میں ناک کیسے رکھوں، سب لوگ تو نک کٹے ہیں، لہذا مجھے بھی نک کٹا ہو جانا چاہیے۔ مجھے یاد آ جاتا ہے حضرت والا رحمہ اللہ کی خدمت میں میں نیا نیا حاضر ہوا تھا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت خاندان میں ایک منگنی ہے تو اس میں جاؤں میں یا نہ جاؤں، تو حضرت والا نے مجھ سے فرمایا بھائی نہیں جاؤ گے تو نکو ہو جاؤ گے۔ تو واقعی دل میں تو یہی تھا کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، نکو ہو جائیں گے، اب نکو تو ایک محاورہ ہے مگر نکو کے معنی ناک والا ہے تو ہم سمجھے ہی نہیں، بعد میں سمجھ میں آئی کہ نکو تو وہ عزت کی چیز ہے، نکو مانے ناک والا، تو جس کے ناک نہیں ہوتی اس عیب تو اس میں ہوتا ہے، بعد میں سمجھ میں آئی۔ پھر ہم چلے تو گئے تھے منگنی میں، لیکن پھر بعد میں سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ تو سب چیزیں وہاں جو حضرت کی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو پھر اس کے بعد سے الحمدللہ کبھی منگنی میں گئے نہیں. ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے منگنی تنگنی، ٹانگ دے آدمی کسی کو منگنی کر کے، اب دو دو سال بیٹھے ہیں، ادھر بھی آگ لگی ہوئی ہے ادھر بھی آگ لگی ہوئی ہے اور ملنے نہیں دیتے. اور اب تو رواج یہ ہو گیا کہ منگنی کے بعد جو ہے آپس میں نامحرم رہتے ہیں، بے تکلف بات کر رہے ہیں، آنا جانا بھی کر رہے ہیں، شاپنگ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں، پھر معلوم نہیں ہو کیا کیا اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ سب حرام ہے، نکاح کر دے اس کے بعد سب اجازت ہے. تو فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے سارے لوگ اپنی ناک کٹا رہے ہوں تو ایک ناک والا کہنے لگے کہ میں ناک کیسے رکھوں، سب لوگ تو نک کٹے ہیں لہذا مجھے بھی نک کٹا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے دیوانے کے سامنے یہ رکاوٹیں نہیں رہتی، وہ صرف شریعت اور سنت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں، بس ان کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے. جو حضرت والا رحمہ اللہ کی شان تھی، یہی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی شان ہے کہ شریعت کی جہاں اتباع ہو وہاں اس طرح اس پر عمل کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو دیوانہ ہے. لوگوں کے برا کہنے کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں لیکن ساری دنیا سے زیادہ وہ عقل مند ہوتے ہیں. جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں. موانع نظر ہیں دست جنوں کے، موانع نظر ہیں دست جنوں کے، بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے. فرمایا کہ مصلحتوں کو تو میں مسالے کی طرح پیس دیتا ہوں. مصلحت کیا چیز ہے؟ اللہ کے قانون کے آگے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ مسئلہ نہ ہو جائے، وہ مسئلہ نہ ہو جائے. اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، زندگی بھی، عزت بھی، ذلت بھی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہی ہے، اور جو اللہ کے نزدیک معزز ہو جاتا ہے تو مخلوق بھی اس کی عزت کرنے پر مجبور کر دی جاتی ہے. دیکھتے ہیں کہ دنیا دار لوگ اللہ والوں کی کیسے جوتیاں اٹھاتے ہیں، جوتیاں اٹھانے کو فخر سمجھتے ہیں، کوئی ان کا کام کرنے پر بھی بڑی خوشی سے ان کا کام کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، احسان نہیں جتلاتے بلکہ ان کا احسان مانتے ہیں کہ آپ نے ہم سے کام لے لیا. اللہ ایسی عزت دیتے ہیں اللہ والوں.
اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے، اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے، چمن میں ہی تجھے افسردگی ہے، چمن میں ہی تجھے افسردگی ہے.
ہمارے آدمی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیگانگی کہتے ہیں اجنبیت، نفرت یا اس سے تعلق نہ ہونا. تو اگر کسی کو پھول سے کوئی تعلق نہیں، اس کو پھول اچھا معلوم نہیں ہوتا، پھر اگر وہ اس چمن میں بیٹھا ہوا بھی ہے تو بھی اسے چمن اجاڑ معلوم ہوگا کہ اس میں کوئی خاص بات ہی نہیں. اسی طرح جو اس دنیا کے چمن میں رہتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہیں، وہی اس عالم کی زینت ہیں، وہی اس کا پھول ہیں، تو جو ان سے بیگانہ ہوا اس کو پوری دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، وہ افسردہ ہی رہتا ہے، دل ان کا مردہ رہتا ہے، اس لیے کہ حاصل چمن گلاب کا پھول ہے اور وہ اسی سے بیگانہ ہے. تو جو چمن ہے دنیا کا خالق ہے، وہی اسی سے بیگانہ جس کو اللہ سے تعلق نہیں. جو چمن ہے دنیا کا خالق ہے وہ اسی سے بیگانہ ہے جس کو اللہ سے تعلق نہیں. اس کا دل افسردہ اور بے چین رہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے وہ کانٹوں میں بھی مست رہتا ہے. حضرت والا رحمہ اللہ کا شعر ہے، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھیرے خاروں میں چٹک لیتا ہے، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھیرے خاروں میں چٹک لیتا ہے.
اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے،
لاکھوں ایش و عشرت کے سامان ہوں لیکن اللہ سے تعلق نہ ہو تو دل ہمیشہ بے چین رہے گا، اور اگر کم سے کم نعمتوں میں بھی ہے، کم سے کم عیش میں ہے، گویا کہ جھوپڑی میں چٹائی پہ بیٹھا ہے، لیکن اللہ سے خاص تعلق اس کو نصیب ہے تو دل کو چین نصیب ہوگا۔ آخری شعر ہے،
جو ان کی یاد میں گزرا ہے اختر، جو ان کی یاد میں گزرا ہے اختر، وہی لمحہ بہار زندگی ہے، وہی لمحہ
فرمایا کہ جو لمحات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر گئے بس وہی زندگی کی بہار ہے، اسی سے دلوں کو سکون اور چین ملتا ہے، اور جو لمحات غفلت میں گزرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ خزاں اور بے چینی کا دور ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ جو لمحات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر گئے بس وہی زندگی کی بہار ہے، اسی سے دلوں کو سکون اور چین ملتا ہے، اور جو لمحات غفلت میں گزرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ خزاں اور بے چینی کا دور ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ دوسرا شعر حضرت والا نے اسی پر فرمایا تھا، بہت قدیم شعر ہے، وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے، یعنی زندگی کا حاصل صرف وہی لمحات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائیں، وہی کارآمد ہیں۔ میرے دل میں اس کی ایک مثال ابھی اللہ نے ڈالی، وہ یہ کہ سنا ہے کہ دریاؤں کی گہرائی میں لوگ موتی تلاش کرتے ہیں، ریت کے اندر ریت اٹھا اٹھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بندر بھی دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے وہ سناروں کی دکان کے آگے جھاڑو دینے والے آتے ہیں، پابندی سے ہر مہینے جھاڑو والا بندہ ہے، پوری دکان کا جھاڑو لگائے گا، اس کے باہر فٹ پاتھ کا بھی جھاڑو لگاتے ہیں، اور وہ ساری مٹی لے کر جمع کر کے اور وہ لے جاتے ہیں، پھر اس کو کسی خاص طریقے سے اس میں اس کو صاف کرتے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ سونے کے ذرات ان کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ ابھی میرے دل میں مثال ٹھیک ہے جی، کہ وہی لمحات میری اتنی محنت کری، جھاڑو لگائی، مشقت کری، تو حاصل کیا نکلا؟ چند گرام سونا نکلا اس کا۔ تو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی جو دنیا داری کے معاملات ہیں وہ سب لا حاصل ہیں۔ دنیا داری یہ نہیں ہے کہ آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بیوی بچوں کو خوش کر رہا ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ تو خالص دین ہے، بشرطے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی حدود کی رضا میں ہو، رضا کی حدود میں ہو، تو یہ سارا کا سارا دین بن جاتا ہے۔ لیکن اگر دنیا داری کے ساتھ یہ سب معاملات ہوں تو سارا کا سارا دنیا داری بن جاتی۔ تو ساری جو ہے محنت اس پہ انہوں نے کی کہ مٹی اٹھائی، اتنا مشقت کی، لیکن حاصل معمولی سا سونا تھا۔ اسی طرح ہماری پوری زندگی کا جو حاصل ہے وہ خدا تعالیٰ کی کمال بندگی ہے اور خدا تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو فرمایا کہ یعنی زندگی کے حاصل صرف وہی لمحات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائیں، وہی کارآمد ہیں، اسی سے آخرت میں اور جنت میں ترقیات اور مقامات نصیب ہوں گے اور دنیا میں بھی چین ملے گا۔ اور جو لمحات اللہ تعالیٰ سے غفلت میں گزر گئے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر گئے، تو سمجھ لو وہ لمحات بیکار ہو گئے، زندگی بیکار ہو گئی، کیونکہ اس پر بجائے اجر کے اب زجر ہوگا، یعنی عذاب ہوگا، یعنی بجائے ثواب کے عذاب ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گیا وہ لمحات ہی بیکار ہو گئے، وہ وقت ضائع ہو گیا جو وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے اور اپنی فرما برداری کے لیے دیا تھا، وہ ان کی نافرمانی سے ضائع ہو گیا، وہ بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہو گیا۔
جو ان کی یاد میں گزرا ہے اختر، جو ان کی یاد میں گزرا ہے اختر، وہی لمحہ بہار زندگی ہے، وہی لمحہ
ہمارے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے حضرت مولانا شاہین اقبال اصف صاحب دامن برکاتہم تشریف لائے ہیں، ہمارے حضرت اقبال رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، اور قابل رشک ان کی حیات ہے، جوانی سے اللہ والے ہیں، بچپنی سے اللہ والے ہیں، جوانی سے حضرت والا رحمہ اللہ سے تعلق ہوا، اور حضرت والا رحمہ اللہ کی خاص نظر اور خاص توجہ کا مرکز رہے، اور بہت ہی بہترین اشعار نسبت مع اللہ کے کہتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے حضرت مرزا رحمہ اللہ نے میرے سامنے فرمایا تھا کہ ان کی اشعار میں نسبت مع اللہ بہت قوی ہے، تو ماشاءاللہ اس میں خیر ہم کیا تعریف کریں کہ کوئی بڑا آدمی تعریف کرے تو اس کی تعریف ہوتی ہے، وہاں لوگ تعارف کے محتاج بھی نہیں ہیں. اب میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اشعار سے آپ کچھ ہمیں مستفید فرمائیں.
فرما وہ لمحے حیات، وہ لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا. ہمارے شیخ العرب العجم عارف باللہ مولانا شاکی محمد اختر صاحب نور اللہ قدر کا شعر ہے. وہ لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا، اس لمحے حیات پر، اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا. وہ لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا، اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا. اور ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم. وہی یہی لمحات کام آنے والے ہیں ان قریب، ایک کل آنے والی ہے جس کے بعد پرسوں نہیں آئے گی. اس کل کی تیاری کے لیے، اس کل کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، جس کے بعد پرسوں نہیں آئے گی. بندے نے عرض کیا محبت اس لیے ہے زندگی سے، محبت اس لیے ہے زندگی سے کہ جی بھرتا نہیں ہے بندگی سے، محبت اس لیے ہے زندگی سے. 1992 کا شعر ہے، اس خاص وجہ سے یاد رہ گیا، ہر شعر کی تاریخ یاد نہیں رہتی مجھے. محبت اس لیے ہے زندگی سے کہ جی بھرتا نہیں ہے بندگی سے، اور لگا رکھی ہے جب لو آپ ہی سے تو پھر کیوں رابطہ ہو ہر کسی سے، لگا رکھی ہے جب لو آپ ہی سے تو پھر کیوں رابطہ ہو ہر کسی سے. تو زندگی مانگنی چاہیے، لیکن کیوں مانگے؟ زندگی برائے بندگی مانگے. ہم لوگ بھی مانگتے ہیں تاکہ خوب اسٹیٹس بنائیں، خوب زندہ رہیں. زندہ رہنے کا مقصد، اگر مقصد حیات حاصل ہو گیا تو پھر تو زندہ رہنے کا دل بھی چاہتا ہے. حضرت والا بھی چاہتے تھے میں اپنے عمر میں برکت اس لیے چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دور افتادہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے خوب ملا کر جاؤں. یہ حاصل، یہ مقصد حیات تھا. اللہ والوں کا مقصد حیات الگ ہوتا ہے، ہمارا یہ ہوتا ہے خوب عیاشی کرنے، خوب عیش و عشرت کرنے، اور پھر جاتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ہاں دنیا آباد ہے، ہر قسم کی چکا چوند ہے، اور آخرت کی تیاری نہیں کی تو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اور اگر اس کے برعکس ہو، اللہ والوں کی دنیا اتنی خاص نہیں ہوتی لیکن آخرت آباد ہوتی ہے، اس لیے وہ جانے کا ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، بلکہ خوشی خوشی دنیا سے جاتے ہیں، خوشی خوشی دنیا سے جاتے ہیں. خرم عروس کریں منزل بیر ویران ویران، وہاں پہ جاتے ہیں خوشی خوشی جاتے ہیں. الگ بظاہر ویران ہے لیکن ویرانوں میں خزانے دفن ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے. بندے نے عرض کیا تھا حرم میں شعر کہ تیرے حرم میں ہوں اور انتقال ہو جائے، بوقت وصل ہی میرا وصال ہو جائے، بوقت وصل ہی میرا وصال ہو جائے. ہمارے مولانا مشرف علی صاحب تھے تو وہ مدینہ شریف گئے تو وہیں ان کا انتقال ہو گیا. کتنی سعادت کی بات، وہاں پہنچ کے وہاں ابھی ہمارے ایک دوست حج کرنے گئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ کیسے مقبول لوگ ہیں ایسے موقع پہ، اس سے کہیں نہ کہیں تو انتقال ہونا ہے. ایسی جگہ ہو جائے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی مقدر، مانگنا بھی چاہیے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے نبی کے شہر کی موت عطا فرما. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے شہادت بھی عطا فرمائی اور دونوں دعائیں قبول بھی کی. عام طور پہ فجر کی نماز کے بارے میں ہلا یا نیند پوری نہیں ہوتی، بجلی چلی جاتی ہے، بہت سے مسائل. کراچی والے تو سوتے ہی دیر سے، جو سوتا دیر سے تو اٹھتا بھی دیر سے. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو فجر چھوڑ کے سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اب میں نہیں بتاتا کہ کھوتا کون ہوتا ہے، آپ پنجاب والوں سے پوچھے کھوتا کون ہوتا ہے، بتائیے. فجر کی نماز چھوڑ دی، اللہ کی نافرمانی کر، ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب ہے. اگر ہمارا فجر میں اٹھیں پابندی سے تو تھوڑا ذکر کر لیا، سورہ یاسین شریف پڑھ لیا، اشراق کا وقت ہو گیا، اب اشراق بھی پڑھ لی، اور اسی طرح ذکر تلاوت کر لو، پھر اب صبح پورا دن انشاءاللہ اچھا گزرے گا، پورا دن اچھا گزرے گا. ایک صاحب ہمارے دفتر میں تھے تو کہنے لگا، آج پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، پورا دن ایسا گزر رہا ہے. ایک محاورہ ہے ہمارے یہاں لگے، حالانکہ صحیح بات نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں. تو میں نے کہا فجر کی نماز پڑھی تھی، بے تکلف دوست. ہاں وہ تو رہے گی. میں نے پھر آئینہ ہی دیکھا ہوگا، پھر کسی اور کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، آئینہ دیکھ لینا کافی. ہمارے استاد خسری کانپوری صاحب فرماتے کہ آئینے کے سامنے چہرے اتر جاتے ہیں کیوں، آئینے کے سامنے چہرے اتر جاتے ہیں کیوں، لوگ اپنا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں کیوں، لوگ اپنا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں کیوں، اور گفتگو کے وقت پیشانی پہ اتنی سلوٹیں. پہلے سلام دعا تو کر لو، بعد میں تعارف کرانا. گفتگو کے وقت پیشانی پہ اتنی سلوٹیں، محترم تہذیب کی توہین فرماتے ہیں کیوں، محترم تہذیب کی توہین فرماتے ہیں. ایک بڑے میاں آئے تھے حضرت والا کے پاس، ابھی شعر انہوں نے سنایا تھا. حضرت نے فرمایا میر صاحب لکھ لو. حضرت کو پسند آیا تھا، مجھے الحمدللہ یاد ہو گیا کہ تم ملے اور تم نے پہچانا نہیں، تم ملے اور تم نے پہچانا نہیں، ہم نے پھر بھی کچھ برا مانا نہیں. تم ملے اور تم نے پہچانا نہیں، ہم نے پھر بھی کچھ برا مانا نہیں. تو ہماری زندگی میں اکثر دنیا دین کے معاملے میں یہ ہیلے بہانے ہی کام کر رہے ہیں، بس اس وجہ سے ہم تھوڑے پیچھے ہیں. تھوڑا سا اور ذرا صحیح ہو جانا مولانا، بس میں اللہ اللہ ہی کروں گا. ہر ایک کی آپ دیں گے یہی ہے، لیکن اب جب پریشانی ختم ہو جائے گی تب ہم اللہ اللہ کریں گے، یعنی مشروط ہے ہماری بندگی. ارے بھائی بندگی شروع کر دو، پھر پریشانی خود بہت ختم ہو جائے گی ان شاء اللہ. میں نے عرض کیا، نہ ہیلا کام آئے گا نہ حجت کام آئے گی، نہ ہیلا کام آئے گا نہ حجت کام آئے گی، سر محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی، سر محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی، سر محشر تو یہ کس پیچھے کون سا ملفوظ ہے. حضرت نواب قیصر صاحب کی ہم نے خوب زیارت کی الحمدللہ، حضرت والا کے پاس تشریف لاتے تھے اور محبت سے آتے، عقیدت اور محبت سے آتے تھے. حالانکہ وہ حضرت تھانوی کے دیکھے ہوئے تھے، اور اسی لیے حضرت والا ان کی قدر کر فرماتے تھے، کیونکہ وہ حضرت کی رحمت کی خانقاہ میں نوجوانی بچپنے میں رہ چکے تھے. تو انہوں نے فرمایا، حضرت ان سے فرماتے تھے کوئی حکیم الامت کی بات سنائی. انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں حکیم الامت کی خدمت میں تھا، ایک عالم نے کچھ تقدیر کے متعلق مسائل پوچھے کہ مجھے تقدیر کا یہ مسئلہ میرے لیے یعنی اشکال ہے مجھے. حکیم الامت نے وہ مسئلہ حل کیا لمحوں میں، اور پھر فرمایا کہ مولانا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس کے لیے بہت تحقیقات اور تدقیقات کی ہیں، باریکیوں تک گیا ہوں، لہذا یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا. حکیم الامت نے مسئلے کو حل فرمایا، پھر فرمایا مولانا یہ تحقیقات اور تدقیقات قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گی، تحقیقات اور تدقیقات کچھ کام نہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کام آئے گی، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کام آئے. نواب قیصر صاحب فرماتے تھے، ہم نے براہ راست سنا، ان سے درمیان میں کوئی راوی نہیں، وہاں پہ سننے والے خود ثقہ راوی ہیں اور ہمیں سنانے والے بھی وہی ہیں، درمیان میں کوئی راوی نہیں. حضرت خواجہ صاحب نے پوچھ لیا، کیونکہ اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، حکیم الامت کی مجلس میں ہر کوئی بول نہیں سکتا تھا، خواجہ ساری مجلس ساکت ہوتی تھی اور خواجہ صاحب ناطق ہوتے تھے، کیونکہ عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. خواجہ صاحب نے پوچھ لیا، حضرت آپ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت وہاں کام آئے گی، یہ بھی فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی کیسے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی کیسے. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو چکی ہے ان کی جوتیوں میں پڑ جاؤ، جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو چکی ہے ان کی جوتیوں میں پڑ جاؤ. اب جوتیوں میں کوئی نہ بیٹھا رہے، آج کل لوگ مطلب بھی نہیں سمجھتے، چپک جائے چپک جائے، تخم محبت پھل لائے گا، آج نہیں تو کل لائے گا، لہذا ان کے ساتھ چپک جائے تو اس کے وہ سب کچھ مل جائے گا جو اس کو ملا ہوا ہے. حضرت فردوسی کا ملفوظ قلم پڑھ رہے تھے اثر کے بعد، حضرت فردوسی رحم اللہ تعالیٰ کے ملفوظات چل رہے ہیں، تو فرمایا کہ ایک آدمی نے بہت بڑی گاڑی خریدی، اس زمانے میں 10 لاکھ لکھا ہے، اب 10 لاکھ کی گاڑی کیا دے گی، 1 کروڑ کی گاڑی بھی بس ٹھیک ہے، 1 کروڑ کی گاڑی ہے، لیکن اب جیسے ہم نکلے، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو یار، وہاں تک اس نے پہنچا دیا، یہاں تک لا رہا تھا، یہاں تک میں آپ کو جو ہے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں نہیں. ڈاکٹر صاحب فرماتے چھوڑنا مت بھائی، پہنچا دینا. تو اب اس نے مفت میں پہنچا دیا، کرایہ بھی نہیں دیتا تھا، اتنی بڑی 1 کروڑ کی گاڑی، محنت اس کی ساری ایک دوستی کی وجہ سے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہمیں. تو اسی طرح اللہ والے محنت سارے اللہ والے کرتے ہیں، اور دوستی اور ہماری عقیدت کی وجہ سے ہمیں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، چلو میں تو جا رہا ہوں تم بھی چلو میرے ساتھ، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں. مولانا فرماتے ہیں رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے. اشعار کیسے کہتے رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم دم یہ جل رہا ہے برس کر بچھائیے، گناہوں میں دنیا جل رہی ہے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بچھائیے، اور جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے، فنائے رائے اپنی رائے کو فنا کرنا اللہ والوں کی اپنے شیخ کے مشورے پہ عمل کرنا، سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں بعد میں آئے گا. اگر پہلے حضرت پوچھ فرماتے تو پہلے شاگرد پوچھے یہ الف کھڑا کیوں ہے اور بے لیٹا کیوں ہے، اب یہیں پھنس جائے گا، آگے نہیں چل سکے گا. ابھی پڑھو تو صحیح الف با آگے، پھر پتا چلے کیوں کھڑا ہے اور وہ کیوں لیٹا ہے. تو جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے، کیوں آپ اہل عشق کی صحبت میں جائیے، کیوں آپ اہل عشق کی صحبت میں جائیے، اور تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. جو جانے کی طرف اس کا دامن پکڑ لے آسان ہو جائے گا. حضرت والا سے کسی نے درمیان میں پوچھا تھا کہ جنت میں جانے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ بتا دیں، حضرت نے بارہا اس پر اس کو بیان فرمایا کہ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا، تو میں نے ان سے کہا قافلہ جنت میں، جو اس قافلہ جنت کی طرف جا رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ، جنت میں جانے کا شارٹ کٹ آسان راستہ ہی ہے، اللہ والوں سے جڑ جاؤ، وہ جہاں جا رہے ہیں وہ تمہیں بھی وہیں لے کر جائیں گے. تو نہ ہیلا کام آئے گا نہ حجت کام آئے گی، سر محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی، اور وہاں پر انتصاب سلطنت بے فائدہ ہوگا، وہاں پر انتصاب سلطنت بے فائدہ ہوگا، وہاں بس صاحب نسبت کی نسبت کام آئے گی. کس کے ساتھ رہے گا، کہاں تعلق رکھا، اچھا فلانے کے ساتھ ہو جاؤ بھائی تم بھی جاؤ. حضرت والا نے کشکول معرفت میں روایت نقل کی ہے کہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ بعض علماء مشائخ اور بڑے بڑے بزرگوں کو روک لیں گے، تو وہ کہیں گے اللہ یہ تو ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا ہے، آپ ہمیں یہاں پہ روکا جا رہا ہے. تو فرمایا جائے گا اکیلے جاؤ گے، اپنے ساتھ والوں کو لے کر نہیں جاؤ گے، جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو بھی لے کر آؤ. صحابہ نے پوچھا، حضرت نے آگے لکھا، صحابہ نے پوچھا کتنے لوگ ہوں گے، فرمایا بعضوں کے ساتھ اتنے جتنے آسمان پر ستارے. ظاہر ہمارے حضرت والا کا حلقہ کتنا بڑا ہے، یہ حضرت اور ہمارے حضرت مولانا عبد الحتیم صاحب اور وہاں پہ اور بھی مشائخ ہیں، مولانا اسماعیل صاحب کے اس زمانے میں 1.5 لاکھ مریدین تھے، اب پتہ نہیں کتنے لاکھ ہوں گے. ہمارے یہ سارے حضرت والا کا سلسلہ ہے، کتنے لوگ ہوں گے کہ جو اسی لیے آج لوگ شرماتے ہیں کہ صاحب ہم مرید ہو جائیں گے تو عجیب، وہاں کام آئے گی یہ چیزیں، اگرچہ عمل میں کمزور بھی ہو لیکن انشاءاللہ وہاں یہ چیزیں کام آئیں گی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے کہ اگر کچھ لوگ کمزور ہوں اور وہ بڑوں سے اور دور آوروں سے اور اولیاء اللہ سے اور اپنے وقت کے بڑوں سے محبت رکھتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کیونکہ مجھے بھی شیخین سے محبت ہے، نبی علیہ السلام سے محبت ہے، لہٰذا کمزور ہونے کے باوجود میں بھی پہنچ جاؤں گا. کمزور ہونے کے باوجود بھی جو ٹچ ہو جائے گا ٹرین کے ڈبے سے وہ انشاءاللہ آخری ڈبے میں بھی ہو تو بھی چون چاں کرتا ہوا وہ ڈبا بھی پہنچے گا. اس لیے وہاں پر صاحب نسبت کی نسبت کام آئے گی، وہاں پر انتصاب سلطنت بے فائدہ ہوگا، بلکہ سلطنت والوں کو اور سخت حساب لیا جائے گا کہ تم نے اتنی گڑبڑ کیوں کی. جو گڑبڑ نہیں کی ان سے بھی حساب لیا جائے گا، جنہوں نے کی ہے ان کا کیا حال ہوگا بچا. تو وہاں پر انتصاب سلطنت بے فائدہ ہوگا، وہاں پر صاحب نسبت کی نسبت کام آئے گی. ایک شعر مجھے یاد آیا، اور ایک ہمیں مصرع ملا تھا، ایک زمین ملی تھی، میں کہتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہاں زمین ملی تھی، ایک مصرع ملا تھا. تو مصرع طرح ہوتی ہے نا، شاعروں کو بولتی ہے، اس پہ مشاعرہ تھا. تو وہ ایک مصرع ملا تھا، کون کتنا باخبر ہے یہ ابھی مت پوچھئے. کون کتنا باخبر ہے یہ ابھی مت پوچھئے. بندے نے اس پہ اشعار کہے تھے کہ کیسی بندش آنکھ پر ہے، کیسی بندش آنکھ پر ہے یہ ابھی مت پوچھئے، کس لیے نیچی نظر ہے یہ ابھی مت پوچھئے. کیسی بندش، یہ والی بندش نہیں، کسی نے بندش کرا دی، کسی نے بندش کرا دی. آج کل شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، بندش کرا دی. فیروز محمد صاحب کہتے ہیں بندش بھی کیسی جگہ کرائی ہے. دیکھو ارے بھائی، ہر چیز میں بندش نہیں ہوتی، ہر چیز میں بندش نہیں ہوتی. اللہ اللہ کرو، ایک آدمی میرے پاس آیا، گھر چل کے دیکھ لیں، ایسر جانی ٹاؤن، گھر چل کے دیکھ لیں بہت بھاری ہو گیا. میں نے کہا بھاری سے کیا مراد ہے، آپ نے وزن کر کے دیکھا، گھر تو بھاری ہوتا ہے. کہ نہیں نہیں یار، سمجھ گیا، سمجھ تو گیا ہوں. یہ بتائیے نماز پڑھتے ہیں آپ پابندی سے؟ یعنی میں تو نہیں پڑھتا، اہلیہ پڑھتی ہیں، میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا یہ تو آج پتا چلا کہ نماز بھی فرض کفایا ہو گئی ہے، فرض نہیں رہی. جب آپ کی اہلیہ پڑھتی ہے تو آپ کی طرف سے بھی ہو گیا. پھر میں نے پوچھا ٹی وی ہے گھر میں؟ ٹی وی چلتا ہے؟ ہاں ٹی وی بھی ہے. میں نے کہا یہ ٹی وی کا بار اور روز ہے جس کی وجہ سے گھر بھاری ہو گیا ہے، ٹی وی بند کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، یہ ساری جو پریشانیاں یہ ختم ہو جائیں. یہ دیکھتا ہے شیطان اس طرف متوجہ کرتا ہے. اب محرم آنے والا ہے، پھر سفر، یہ دیکھو یہ مہینے نا بھاری ہیں ذرا، یہ مہینے بھاری نہیں، ہمارا عمل بھاری ہے. دیکھنے کی چیز یہ کہ ہمارا عمل کیسا ہے. اگر عمل اچھا ہے تو محرم بھی ہمارے لیے محترم ہے، اور سفر بھی، سفر میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. حدیث شریف کا مفہوم حضرت والا بیان فرماتے تھے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ عہد جہالت کا عقیدہ ہے. حدیث شریف کا مفہوم، مشکات شریف کی روایت کا مفہوم نکلتا ہے کہ اگر کسی مہینے کسی دن میں نحوست نہیں، برا ہمارا عمل ہوتا ہے، لیکن شیطان اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے. کسی کو کچھ کرانے کا وقت کہاں ہے کراچی میں؟ ہم خود ہی نماز فجر کے وقت جب برکت تقسیم ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، یا اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت عطا فرمائی. اور صبح کے وقت میں کراچی والے سو رہے ہیں، پنجاب والے پھر بھی جاگتے ہیں. میں وہاں جاتا ہوں تو ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ لوگ تو پھر بھی جاگ جاتے ہیں. فجر میں مغرب سے زیادہ مجمع ہوتا ہے وہاں. آپ کے دوست ہمیں بتایا، ہم سونا بھی چاہتے ہیں، ہم سو نہیں سکتے، رات کو جلدی سو جاتے ہیں. کراچی والے جو ہے یہ رات دیر تک لگے رہتے ہیں موبائل میں، فلاں چیز آپ ذکر و تلاوت میں لگیے، دیکھیے فوراً نیند آ جائے. موبائل میں لگنے سے نیند نہیں آتی. ایک لڑکا میرے پاس آیا، تین چار بجے تک جاگتا ہے، خود کہتا ہے تین چار بجے تک، چہرہ اس کا ایسا ورنہ میں چھوڑ دو موبائل، چھوڑتے بھی نہیں ہے اور پھر خود ہی پریشان رہتا ہے. تو صبح سوتا، فجر چھوڑ کے دس گیارہ بجے تک سوتا رہتا ہے، طبیعتیں کیسے صحیح ہوں گی. ایک معلم نے بھی اچھی بات کہی کہ جب ہم زوال کے وقت میں، کراچی والوں کا، جب زوال کے وقت میں تم کاروبار کھولو گے، شروع کرو گے، تو عروج کہاں سے نصیب ہوگا؟ زوال کے وقت میں تم جاتے ہو، ساڑھے بارہ بجے دکانیں کھلتی ہیں، وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، تو عروج کہاں سے ملے؟ فطرت پہ آؤ، فطرت کے بھی خلاف. تو کیسی بندش آنکھ پر ہے یہ ابھی مت پوچھئے، کس لیے نیچی نظر ہے یہ ابھی مت پوچھئے. اصل آنکھیں تو کھلیں گی قبر میں جانے کے بعد، کون اصلی دیداور ہے یہ ابھی مت پوچھئے. کون اصلی دیداور ہے یہ ابھی مت پوچھئے. اللہ والے دیکھ کے دور سے بتا رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں بات تو صحیح ہے، مگر ابھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے دنیا ہماری چھوڑا رہے ہیں. جیسے بچوں سے کوئی مٹی چھوڑائے کہ مٹی کھانے کو، کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے، دیکھو مٹی کھانے کو منع کرتا ہے. جیسے بچہ مٹی کھاتا ہے، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، بندے نے عرض کیا ہے کہ اور جگہ کہ فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے، اس شاق کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے. فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے، ٹی وی میں چکر میں ادھر ادھر کے چکر میں، اس شاق کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے. اللہ والے کیا اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے کریم مالک ہیں، ہماری آہ کو بھی اپنے نام کے ساتھ شامل کر لی، اللہ نے ہماری آہ شامل اس محبت کے ساتھ. حضرت والا یاد کرتے تھے ایک آنسو یہاں آ کے رہ جاتا تھا، ایک آنسو. میں نے شیر کہا تھا اس پر کہ رخسار کا مشکن اسے محبوب ہے گویا، رخسار کا مشکن اسے محبوب ہے گویا، جو عشق کا موتی ہے ڈھلکتا ہی رہے گا، جو عشق کا موتی ہے ڈھلکتا ہی رہے گا. اور کھلا دفتر عشق دن رات ہے، میرے پیر و مرشد کی کیا بات ہے، میرے پیر و مرشد کی کیا بات ہے. وہ خندہ جبی خندہ دل خندہ لب، مگر رخ پہ اشکوں کی برسات ہے. وہ خندہ جبی خندہ دل خندہ لب، ہر جگہ حضرت کے آپ دیکھیے کہاں مایوسی تھی، ہنسنا آسانہ تھا، لیکن مگر رخ پہ اشکوں کی برسات. پتہ چلا لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا. اللہ والوں کو اسی لیے پہچاننا مشکل کام ہوتا ہے. حضرت مولانا محمد احمد صاحب کی شان میں حضرت والا نے شعر کہا، کیونکہ حضرت بہت ہی سادہ رہتے تھے، بہت ہی سادہ، مگر کون پہچانے گا. تو فرمایا کہ گدڑی میں لال، لال پہ گدڑی چڑھی ہوئی، گدڑی میں لال، لال پہ گدڑی چڑھی ہوئی، مشکل ہے تیرے، مشکل ہے تیرے لال تک ناداں کی دسترس. تو یہ وہ عام آدمی نہیں پہنچ سکتا، وہ جانے گا جو اس کو محبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے. ورنہ اللہ والوں کو پہچانتے ہیں کب، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. احمد عظیم قاسمی کہتا ہے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کے، یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ، یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. اور بندے نے عرض کیا زندہ ہو جب ولی تو نہیں پوچھتے ہیں لوگ، زندہ ہو جب ولی تو نہیں پوچھتے ہیں لوگ، مرنے کے بعد اس کی لحد پوچھتے ہیں لوگ. زندہ ہو جب ولی تو نہیں پوچھتے ہیں، مرنے کے بعد اس کی لحد پوچھتے ہیں. اب وہاں پہ خبر بنا کے بیٹھ گئے، اب کیا فائدہ ہوگا جب زندہ تھا. حضرت والا سناتے تھے کہ مفتی محمد شفیع صاحب جو مفسر قرآن تھے، ریڈیو میں ان کی تفسیر معارف القرآن جو لکھی گئی ہے، پہلے ریڈیو میں وہ تفسیر ہوتے ہوتے پھر وہ اس صورت میں آئی. لوگوں نے فرمائشیں کی اس کو کتابی شکل میں بھی آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت دی وہ سب جانتے ہیں. جب ان کا انتقال ہوا، اس زمانے میں ریڈیو پہ آنا بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا، ہر سے بات ٹی وی تو تھا نہیں صحیح سے، اور جو لوگ بہت عام دنیا بھی جانتی تھی ان کو، لیکن مجلس میں کتنے لوگ ہوتے، سو سے بھی کم، سو سے بھی کم لوگ ہوتے تھے. جب جنازہ ہوا تو لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے، حالانکہ اس وقت آبادی کم تھی. 1975-77 وغیرہ میں حضرت مفتی شاہ صاحب کا انتقال ہوا تو لاکھ آدمی سے بھی زیادہ تھے، بڑا جنازہ تھا. تو کسی دل جلے نے کہا، حضرت فرماتے تھے کسی دل جلے نے کہا جب یہ شخص مجلس کرتا تھا تو سو آدمی بھی نہیں ہوتے تھے، اب جنازہ پڑھنے کے لاکھ آدمی آ گئے. وہی بات، یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. تو کس لیے نیچی نظر ہے یہ ابھی مت پوچھیے، اصل آنکھیں تو کھلیں گی قبر میں جانے کے بعد، کون اصلی دیدہ ور ہے یہ ابھی مت پوچھیے، اور ملنے دیجئے نام اعمال دائیں ہاتھ میں، ملنے دیجئے نام اعمال دائیں ہاتھ میں، محنتوں کا کیا ثمر ہے یہ ابھی مت پوچھیے، ملنے دیجئے نام اعمال دائیں ہاتھ میں، محنتوں کا کیا ثمر ہے یہ ابھی مت پوچھیے، اور خود کھلے گا صاحب تاثیر ہو جانے کے بعد، خود کھلے گا صاحب تاثیر ہو جانے کے بعد، صحبتوں کا کیا اثر ہے یہ ابھی مت پوچھیے، خود کھلے گا صاحب تاثیر ہو جانے کے بعد، صحبتوں کا کیا اثر ہے یہ ابھی مت پوچھیے. یہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب آدمی اللہ والا بن جاتا ہے، جب دوسروں کو توجہ ہوتی ہے، دیکھو یہ کسی کی صحبت میں رہ کے جلا بھنا ہے، چلو ہم بھی اس سے دین حاصل کرتے ہیں. لیکن ابھی تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے بیٹھنا چاہیے. الحمدللہ ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آتا تھا کبھی ہم اوپر بیٹھ کے بیان کریں گے. حضرت والا کے بیان سننے میں اتنا مزہ تھا، اور میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت والا کو بھیج دیں، کہ ہمارے حضرت والا دام زبراتم کراچی تشریف لے آئے تو آپ کو ہماری مجلسوں میں ہم نہیں ملیں گے، کوئی اور کہیں بھی بٹھا دیں گے، کام چلتا رہے گا. خرچ کرنے سے زیادہ کمانا مزہ آتا ہے نا، تو ہمیں بھی اللہ والوں کی خدمت میں جانا زیادہ مزہ آتا ہے. وہاں سے جو حاصل کرنا ہے، حضرت والا کی جو خدمت خاموشی میں جو مزہ تھا، وہ اوروں کے بیانات میں وہ کہاں بات ہو سکتی. فرماتے تھے عشق جب بے زبان ہوتا ہے رش کے صدا بیان ہوتا ہے، رش کے صدا بیان ہوتا ہے. لہذا اللہ والوں کی قدردانی کی توفیق اللہ تعالی ہمیں جیتے جی عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمارے اوقات رہ گئے ہیں، جو ہماری سانسیں رہ گئی، ہم سمجھتے بہت طویل حیات ہے، بھی کچھ معلوم نہیں ہے کتنی رہ گئی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. ایک وقت ایسا آج کل ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں. لہذا عقل مند وہ ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سرکار کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے کہ عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری موت سے پہلے کر لے، سر کے بال اپنے گال اب سنت کے سانچے میں ڈھال، سر کے بال، اور آج کل گال پھر بھی سجا لیتے ہیں لیکن بال وہی انگریزی والے، ٹوپی اترتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ 21ویں صدی کے ساتھ چل رہے ہیں، ابھی تک یہ 21ویں صدی یعنی فیشن والے سارے بھائی، کس کہاں سنتوں کو چھوڑ کے بندے نے شیر عرض کیا، کس قدر پرکیف و شیریں زندگی سنت میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی جنت میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی جنت میں ہے. آپ کر کے دیکھیں، کوئی مشکل ہے بتائیے؟ میں کہتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں سونا جو ہے وہ کھڑے ہو کے سونا سنت، وہی لیٹ کے سونا سنت، بس سیدھے 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 ہاتھ کے نیچے، رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے اور جو ہے آدمی سو جائے، تھوڑی دیر بھی سنت کا ثواب ملے گا. دعا کتنی بڑی ہے، یعنی کہ آپ کتاب لائیں اور اس کو دیکھ کے پڑھیں، اللہم بسمی کا اموتو احیا. 6 سال کے بچوں کو، حافظ بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، افسوس ہے کہ 60 سال کے ہم لوگ ہو کے بھی بڑے میاں بھی نہیں پڑھتے. اہمیت نہ ہو تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، کتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں. تو اہتمام اگر ہو، 100% اللہ والا بننے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے. آج مسواک کی سنت اکثر نمازی لوگ بھی ادا نہیں کرتے. پوچھئے یہ حضرات بیٹھے ہیں حضرت والا کے صحبت یافتہ، کبھی بھی ہم نے حضرت والا کو بغیر مسواک کے وضو کرتے نہیں دیکھا، سفر ہو یا حضر، ہر جگہ بیگ میں مسواک ہوتی تھی، لاؤ بھائی میرا مسواک لاؤ، اور مسواک کرنے لگتے. شاعر کہتا ہے کرتا ہوں ایک پارک میں مسواک آج کل، کرتا ہوں ایک پارک میں مسواک آج کل، کیوں کہ کرتی ہے ایک مس بھی وہاں واک آج کل، اس لیے میں وہاں مسواک کرتے بھی ہیں. تو کس مقصد کی تو ہر نماز سے پہلے ایک نماز کا ثواب 70 درجہ بڑھ جائے گا، ترمذی شریف کی روایت. اور ایک بات الحمدللہ جہاں میں نے عرض کیا وہاں پتہ چلا کہ فیڈ بیک ملتا ہے نا کہ کتنا فائدہ ہوا، تو وہاں کے اہل علم میں بتایا کہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ مسواک کرنے لگے اور مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، نکلنے کی سنتیں. تو نشے میں، جیسے کیسا بھی نشہ ہے آج کل، گٹکا ہے فلانا ہے، نشے میں 70 نقصانات ہیں، افیم اور اس طرح چرس 70 نقصانات ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ یاد نہیں آتا. اور مسواک میں 70 فوائد ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے سب کو لکھا ہے، 70 فوائد ہیں. نظر کو تیز کرتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، منہ کو خوشبودار کرتی ہے، یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے. تو مسواک میں 70 فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ یاد آتا ہے، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہے. لہٰذا شروع کرتے ہیں آج سے. کتنے روپے کی ہے؟ 500 روپے کی نہیں، 500 کی بھی ہو تو بھی مہنگی نہیں، اور کتنی چیزیں 20-25 روپے کی ہے، اور 10 دن ایک آرام سے ایک مسواک چل سکتی ہے. لہٰذا سنتوں کے اہتمام سے ہماری زندگی انشاءاللہ گلو گلزار ہو جائے گی. اور آپ دعائیں دیں گے ہمارے بزرگوں کو، حضرت والا نے ہمیشہ فرمایا کہ میں نے 2-3 شعر عرض کیے تھے، بتاتا ہوں کہ روح جب قرب الہی پائے گی، روح جب قرب الہی پائے گی زندگی میں زندگی آ جائے گی، روح جب قرب الہی پائے گی زندگی میں زندگی آ جائے گی، آدمی شاہی صفت ہو جائے گا، کرگسی خود اپنے پر سے مٹائے گی، کرگسی خود اپنے پر سے مٹائے گی، اور گلشن دل میں تب آئے گی بہار، خواہشوں کی جب کلی مرجھائے گی، خواہشوں کی جب کلی مرجھائے گی. اور سنتوں کی بارشیں کر دیجئے، سنتوں کی بارشیں کر دیجئے، بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی. سنتوں کی بارشیں کر دیجئے، بدعتوں کی گندگی، ساری گمراہیاں ختم ہو جائے گی اگر ہم سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وقت کیا کریں، وقت کا دامن تنگ ہے، اور بھی نماز کی تیاری کرنی ہے. دعا کر لیں کیا؟ آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا. دعا کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله النبی الامی الکریم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللهم انا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا كريم يا واسع المغفرة ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والی حیات عطا فرما دیجئے. ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہماری زندگی کا مقصد ہے آپ کے دین پر عمل کرنا اور آپ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا. ہمیں اس مقصد پہ آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہم غفلت میں مبتلا ہو کر دنیا کے چکر میں پڑ گئے. اے اللہ آپ ہمیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کے پاس آئیں آپ ہمیں ہماری شکل و صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجئے. اے اللہ اپنے محبوب کی سانچے میں ہمیں ڈھلنے کی توفیق عطا فرما لیجئے. ایک ایک سنت کو اپنی ذات سے زندہ کرنے والا اور ساری دنیا تک پہنچانے والا بنائیے. اے اللہ ہمارے حضرات جو دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. ہمارے میر صاحب حضرت اعلی رحم اللہ تعالی سب کی بے حساب مغفرت فرما کر درجات بلند فرما دیجئے. ہمارے حضرت والا دام برکاتہم حج پر ہیں. اے اللہ خوب صحت و عافیت سے رکھیے اور عافیت کے ساتھ وطن واپسی نصیب فرمائیے اور ہماری آنکھیں حضرت والا کی زیارت سے جلد ٹھنڈی فرمائیے. اے اللہ جتنے دوست بیمار ہیں یہاں اور جہاں کہیں سب بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دیجئے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اے اللہ تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب فرما دیجئے. اے دونوں جہانوں کے مالک دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ملک تقاضۂ معصیت کو ملک تقاضۂ حسنات سے تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے یہ لباس عطا فرمایا اپنے پیاروں کی صحبتیں عطا فرمائی, اب یا اللہ اپنی مغفرت کا پروانہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ تو سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی بلکہ تو کروڑوں کو کرے گا جنتی, چند یہ نااہل بھی ان میں سہی. یا اللہ آپ ہمیں بھی اپنی ہمیں اپنی نااہلی کا اعتراف ہے لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کی ذات کریم ہے. یا اللہ اپنے کرم سے فضل فرما دیجئے. ہمارے پاس تو کوئی عمل بھی نہیں کہ ہم دکھا کے اس کو کہیں گے اس عمل پہ, بلکہ یا اللہ اپنے فضل سے فضل فرما دیجئے, اپنے کرم سے کرم فرما دیجئے. یہ ہمارے مفتی ممتاز صاحب کا جو یہ حلقہ ہے اللہ خوب برکتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کے ہمارے تمام دوستوں کو خوب قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے, اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب دینی خدام کو اخلاص بھی عطا فرمائیے, مقبولیت بھی عطا فرمائیے اور بڑی جگہ عطا فرمائیے کام کرنے کے لیے. اے اللہ کام کرنے کے لیے بڑی جگہ عطا فرمائیے, مخیر حضرات عطا فرمائیے تاکہ خوب کام ہو سکے. اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم کی بارشیں فرما دیجئے. تھوڑے سے وقت میں جو کچھ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے. جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے, حضرت والا فرماتے تھے کہ باپ اپنے بچے کو بغیر مانگے بھی گرمی میں بنیان اور سردی میں سویٹر لا دیتا ہے. اے اللہ بن مانگے اپنی رحمتوں کی برسات فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان الله وبحمده سبحان لا يفني.
ایک بات عرض کرنی ہے کہ اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوا اور ان کی اتباع کی تعلیم ہوئی کہ ان کی اتباع کرنی چاہیے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اللہ والے اور طبقہ ہیں, ہم اور طبقہ ہیں, ہم کبھی اللہ والے نہیں بن سکتے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا رحمت کا دروازہ ہی دروازے, سینکڑوں کروڑوں دروازے, بے شمار دروازے کھلے. جس کو چاہے تو کرے اپنا ولی, تو نہیں پابند فن کا ہے ولی. اللہ تعالیٰ کسی فن کے پابند نہیں ہے, کسی کی صلاحیت کسی کی قابلیت کام نہیں آتی. جو شکستہ مینا گیرت فضل شاہ, بس اللہ کا فضل جس پر ہو جاتا ہے وہ تمام زندگی اگرچہ کفر پر قائم ہو, کفر سے بڑا تو کوئی جرم نہیں ہے, کوئی بڑے سے بڑا گناہ نہیں ہے, ہمیشہ کی جہنم ہے, اللہ اپنی پناہ میں رکھے. لیکن اگر 70 برس کا کافر بھی ہو لیکن ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ توبہ کر کے آہ بھر لے اور خدا کو راضی کر لے, تہیہ کر لے کہ اب ایمان پر رہوں گا اور کبھی آپ کو ناراض نہ کروں گا, اسی دم وہ اللہ والا ہو جاتا ہے, اسی دم وہ اللہ والا ہو جاتا ہے. اور کتنا بڑا درجہ اللہ اس کو دے دیں یہ اللہ ہی کے اختیار, جس کو چاہے جو بڑا درجہ دے دیں. بعض بزرگوں کے حالات ایسے آئے ہیں کہ عمر بھر گناہ کرتے رہے, شراب پیتے رہے, کوئی ڈاکہ ڈالتے رہے, لیکن توبہ کی برکت سے ان کی توبہ ایسی ہوئی کہ تجلیات جذب حضرت والا کا ایک رسالہ ہے جس میں حضرت والا نے بیانات فرمائے تھے جذب پر, کہ اللہ تعالیٰ جس کو جذب فرما لیتے ہیں اس کی دنیا بدل جاتی ہے, دل بدل جاتا ہے. تو کوئی شرابی تھا, کوئی ڈاکو تھا, کوئی کچھ تھا, کوئی کچھ تھا, لیکن ایسی توبہ نصیب ہوئی کہ دم بھر میں ولی اللہ ہو گئے. اور ولی اللہ کیا, ولیوں کے سردار ہو گئے. اس لیے اس راستے میں خوب ہمت سے کام لیں, یہ نہ ہو کہ بھئی ہم تو اللہ والے نہیں بن سکتے, اللہ والے اور ہیں ہم اور ہیں, بلکہ خوب ہمت سے کام کریں اور اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہے, تو انشاءاللہ تعالی وہی کل کو اللہ والا بن جائے گا, وہ بھی نور والا ہو جائے گا. تو اس راستے میں خوب ہمت سے کام لینا چاہیے اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے. حضرت والا نے سکھلایا بھی ہے کہ اللہ سے مانگا کرو, اپنا منہ نہ دیکھو, اپنے اعمال نہ دیکھو, ان کا کرم دیکھو, کیونکہ ایسے کریم ہے. کریم وہ ہے جو نالائقوں پر بھی کرم کر دے اور بے گمان کرم کر دے, کہ جتنا تصور میں نہ ہو اس سے زیادہ عطا کر دے. اس لیے خوب مانگنا بھی چاہیے کہ حضرت نے سکھایا کہ خوب دعا کرو کہ اللہ ہمیں اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے, کہ آخری درجے کی ولایت جو ہو سکتی ہے نبوت سے پہلے وہ عطا فرما دے. اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے, خوب ہمت سے کام لے اور گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کریں اور اولیاء اللہ سے صحیح تعلق رکھے اطلاع اور اتباع کا, انشاءاللہ تعالی ضرور بالضرور یہ بھی اللہ والا ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی خیر, بہت زبردست نفع ہوا ماشاء اللہ. اللہ تعالی آپ کو بار بار لائے. بس آج سب لوگ نماز کی تیاری کر لیں, مسجد کو چلیں, اور 1:05 پر جماعت ہے.